الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، معذرت چاہتا ہوں، تاخیر بہت ہو گئی ہے، وقت تھوڑا رہ گیا مگر طبیعت ناساز ہے، اس وقت بیان کرنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی تھی لیکن ناغے سے بچنے کے لیے حاضر ہو گیا. دعا بھی فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، توفیق بھی عطا کرے. پچھلے جمعہ کو حج کے سلسلے میں گفتگو ہم نے شروع کی اور عرض کیا تھا کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن حج بیت اللہ. سب سے پہلا رکن شہادتین ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اس کا اقرار، دل سے اس کا یقین. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا. اور دوسرا رکن نماز ہے، پانچ وقت کی نماز. تیسرا رکن زکوٰۃ، سال میں ایک مرتبہ. چوتھا رکن رمضان کے روزے. اور پانچواں رکن یہ حج بیت اللہ ہے. ہر رکن اپنی عظمت ایسی رکھتا ہے کہ اس کو بیان کرنا آسان نہیں. حج بیت اللہ بھی وہ عظیم الشان رکن ہے کہ اس کے فضائل بھی بہت ہیں، مسائل بھی بہت ہیں، اس کی تاریخ بھی بہت ہے. قرآن کریم نے جو آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. سب سے پہلا گھر دنیا میں، اس پوری دنیا میں، ان اول بیت وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، صرف وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں. بکہ عربی زبان میں مکہ بھی کہتے ہیں, بکہ بھی کہتے ہیں, بکہ بھی مکہ کے ناموں میں سے ایک نام. قرآن نے یہاں بکہ کا لفظ استعمال کیا ہے. للذی ببکہ تھا مبارک, سب سے پہلا گھر اس جہان میں, اس دنیا میں جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف, سب سے پہلا گھر. عام طور سے مشہور یہ بات ہے اور واقعہ بھی اتنا تو ہے کہ بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید کی تھی, لیکن اس کی ابتدائی تعمیر سب سے پہلے بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کی تھی اس کی, اور لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے اور اس کا حج بھی کیا ہے. اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہے. اس کائنات, اس دنیا کی آبادی کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف ہے. اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کیجیے جس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی اس دنیا کے اندر, یا فرشتوں نے اس سے بھی پہلے کی. پھر یہ عبادت گاہ بنا رہا. انبیاء اکرام آدم علیہ السلام کے بعد جو آئے وہ بھی اس کا حج کرتے رہے, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور طوفان نوح میں جب اس دنیا پر آباد علاقے پر جو طوفان نوح آیا تھا, اس طوفان نوح کے اندر بیت اللہ شریف کی تعمیر عمارت منہدم ہو گئی. اور اس کے بعد زمانہ دراز ایسا گزرا کہ اس کے اوپر مٹی, دھول اور سیلاب جو آتے رہے اور مٹی کی تہ بر تہ جمتی چلی گئی, یہ عمارت دنیا سے کی نظروں سے غائب ہو گئی. زمین کے نیچے اس کی عمارت تو گر ہی چکی تھی, بنیاد زمین کے اندر تھی وہ بھی چھپ گئی اور کسی کو خبر نہ رہی کہ بیت اللہ شریف کہاں تھا. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور ان کی تاریخ بھی بہت ہی عجیب و غریب ہے, ایمان افروز بھی ہے, سبق آموز بھی ہے, سراپا امتحانات اور آزمائشوں کی زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. عراق میں پیدا ہوئے تھے, بابل کے رہنے والے تھے, جہاں بادشاہ نمرود تھا, باپ بت پرستی میں مبتلا تھے, پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی, بادشاہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھا. قرآن کریم نے وہ واقعات ذکر کیے ہیں, ان کے جو مکالمے ہوئے ہیں اپنے قوم کے لوگوں سے, خود اپنے والد سے, آزر سے, بہت سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہ باز آ جاؤ بت پرستی سے. عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. لیکن ان کے مقدر میں ایمان اور ہدایت نہیں تھی, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر میں چھوڑ کر چلے جاتا ہوں. سورہ مریم میں یہ واقعہ پورا مذکور ہوا قرآن کریم, اور یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے سرسبز شاداب علاقوں میں آ کر رہے. پھر طویل داستان ہے وہاں کے بادشاہ کے ساتھ کیا گزری, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا گزری. 80 سال سے بھی زیادہ عمر ہو گئی تھی, کوئی اولاد نہیں تھی, بڑھاپا آ گیا تھا, تمنا تھی کہ کوئی اولاد مل جائے. تو دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ رب العالمین نے وہ دعا اس طرح قبول کی کہ 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، بیٹا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا، ہاجرہ کے بطن سے ہاجرہ کے پیٹ سے۔ آپ اندازہ کیجیے جس کو 80 سال کی عمر میں پہلی اولاد ملی ہو بیٹا، اس کا لاڈ پیار، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کے دل میں اس کا کیا حال ہوگا، اور جس ماں کے بدولت وہ بچہ ملا اس ماں سے کیا محبت ہوگی، اس بیوی سے کیا محبت ہوگی۔ ماں بابل میں وہ آتش نمرود کا واقعہ پیش آ چکا تھا، سخت ترین ابتلا اور آزمائش تھی، آگ میں ایک جہنم تیار کیا گیا تھا گویا کہ اس کے اندر پھینکا گیا تھا، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ نکالا تھا۔ بابل سے اس سب و شاداب علاقے میں آئے، مصر اور شام وغیرہ کے علاقے میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، چند مہینے عمر تھی، حکم آیا، براق آیا، براق وہ جانور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں آسمانوں پر لے کر گیا تھا، وہ براق بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ جبریل امین ساتھ آئے اور کہا کہ چلیے، کہا کہ کہاں کہ پتہ چل جائے گا، اور بیوی کو بھی لے لیجیے، بچے کو بھی لے لیجیے۔ اللہ کا یہ نبی جس نے ہر آزمائش میں بے چون و چرا اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کی تھی، اپنی بیوی اور چند مہینے کے دودھ پیتے بچے کو لے کر براق پر سوار ہو گئے اور براق وہاں سے روانہ ہوا، اڑتا ہوا۔ راستے میں صحرا بھی آئے، خشک پہاڑ بھی آئے، سرسبز و شاداب علاقے بھی آئے۔ جب کوئی سرسبز و شاداب علاقہ آتا تو جبریل امین سے کہتے ابراہیم علیہ السلام یہاں اتر جائیں، کہا کہ نہیں، آپ کے لیے حکم آگے ہے۔ یہاں تک کہ وہ علاقہ آ گیا سرزمین عرب کا، جہاں بعد میں مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہوا۔ اس وقت یہ وادی غیر ذی زرع تھی، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، ایک وادی تھی، میدانی علاقہ تھا پہاڑوں کے بیچوں بیچ، جہاں زراعت نہیں ہوتی تھی نہ ہو سکتی تھی۔ ایسا لق و دق صحرا، ایسے لق و دق خشک پہاڑ، ایسے لق و دق خشک اور بنجر زمین، اس کے اندر یہ 3 آدمیوں کا قافلہ اتر گیا۔ اللہ اکبر، آزمائشیں ہیں، آزمائشیں بھی معمولی انسانوں سے نہیں لی جاتی، عظیم انسانوں سے لی جاتی ہیں، انبیاء کرام سے لی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام سے لی جاتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو انبیاء کرام کے باپ دادا ہیں، کیونکہ بعد کے جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے سب انہی کے اولاد میں تھے تمام، حتیٰ کہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیاری تھی، اندازہ کریں کس بات کی تیاری تھی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرزمین میں تشریف آوری کی تیاری ہو رہی تھی، یہاں آ کر یہ قافلہ اترا بے آب و گیا سرزمین میں، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ پہننے کے لیے کوئی اور سامان، نہ سب چھپانے کی کوئی جگہ، دودھ پیتا بچہ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ماں سے نکلے اور براق واپس چلا گیا، جبریل علیہ امین علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ کوئی آبادی دور دور تک نہیں، کوئی پرندہ تک نہیں ہے، زندگی کے آثار نہیں ہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک پرندہ بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ پرندہ بھی تو ایسی جگہ نظر آتا ہے جہاں آس پاس میں کہیں پانی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے اپنے بیوی اور بچے کے کھانے پینے کا کچھ سامان تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی چیز کھانے پینے کی مل جائے جس سے میں ان کا کام کروں، ان کے سر چھپانے کی کوئی جگہ بناؤں۔ جا رہے تھے تلاش کرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اس کے بعد پھر سیدھے ہو لیا، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے، چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے جب یہ دیکھا کہ اب کچھ دیر پہلے تک تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، چیزوں کو تلاش کرتے جا رہے تھے، اب تو ناک کی سیدھ میں چلے جا رہے ہیں، جب دیکھا کہ دور نکل گئے تو آوازیں دی، آواز کا جواب نہیں دیتے۔ تو ان کو خیال ہوا کہ اللہ کا یہ نبی ہے، بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اس طرح نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا، تو آواز دے کر کہا کہ آپ ایک بات بتا دیجئے کہ اگر آپ کو اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں تو پھر ہمیں بھی تسلی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت خود کرے گا، مگر آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اس وقت مڑ کر آواز دی اور کہا کہ اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ یہ اللہ کا نبی اسی طریقے سے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جہاں سے آیا تھا واپس روانہ ہو گیا، پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ اب اندازہ کیجئے مکہ مکرمہ سے شام کا علاقہ، مصر کا علاقہ ایسا ہے کہ اگر اونٹ پر تیز رفتار اونٹ پر سواری کی جائے تو کم از کم ایک مہینہ لگتا ہے۔ چلے گئے، اب یہاں رب العالمین نے جو انتظامات کیے، طویل داستان ہے۔ بچہ پیاس سے بھوک سے تڑپ رہا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں رہا، پانی کی تلاش میں ہاجرہ نکلتی ہیں، پہاڑ صفا پر چڑھی، دور تک دیکھا پانی کے آثار نظر نہیں آئے، وہاں سے اتری، پھر اتری تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو دوڑی، یہاں تک کہ جب بچہ نظر آنے لگا پھر پہاڑ پر چڑھ گئی مروہ پر، وہاں سے دیکھا کہ کوئی پانی کے آثار نظر آئے، نہیں ملے، پھر اتری، نیچے جب اتری تو پھر بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر دوڑی، دوڑ کر پھر دوبارہ سوا پہاڑ پر چڑھی، اس طرح سات چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس پردیسی ماں نے جس کو بچے کی ماں کی مامتا کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے، ماں ہی کر سکتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بھوک کے اور پیاس کے مارے بیتاب تھی، ساتویں چکر پر جو دیکھا تو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، اس کے پاس کوئی موجود ہے۔ جا کر دیکھا تو وہاں جبریل امین آئے ہوئے تھے، وہ رخصت ہو گئے، اور جہاں ایڑیاں رگڑی تھیں اسماعیل علیہ السلام نے وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، وہ چشمہ زمزم کا، ایسا چشمہ کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں، اس پانی، چشمہ پھوٹ پڑا، وہ زندگی کا سامان بنا، ان کی بھی زندگی کا سامان بنا۔ ایک قبیلہ بنو جرہم کا پانی کی تلاش میں سرگردان تھا، سو پورے عرب میں پھر رہا تھا، اس نے ایک پرندے کو دیکھا، ٹکیری کو، کہ اڑتی بھی چلی جا رہی ہے، اس نے سمجھ لیا کہ پانی کی طرف گئی، وہ تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ ہے جس کی مینڈ بنا رکھی ہے عورت نے، ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، ان کی اجازت سے یہ قبیلہ وہاں رہنے لگا۔ یہ بنو جرہم کا قبیلہ تھا، یہ پہلی بستی تھی مکہ مکرمہ کی، اس طرح یہ مکہ مکرمہ کی پہلی بستی کا آغاز ہوا، آگے داستان ہے۔ تو قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، پھر یہیں آ کر ابراہیم علیہ السلام ہر سال آیا کرتے تھے، ایک سال یہاں آئے ہوئے تھے تو حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کی، نشانات غائب تھے، فرشتوں نے آ کر بتلایا کہ یہاں سے کھو دیے، بنیادیں نکل آئیں گی، آدم علیہ السلام کے زمانے چنانچہ مٹی ہٹائی گئی، کھدائی کی گئی، تو وہاں سے وہ بنیادیں نکل آئیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادیں تھیں۔ ان بنیادوں پر باپ اور بیٹے نے، اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر جدید کی، جس کا واقعہ بھی سورہ بقرہ میں قرآن نے ذکر کیا۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے کہ دارالعلوم میں ایک نظام تو تعلیم کا چل ہی رہا ہے، درس نظامی، عالم علماء بنانے کا، ایک الحمدللہ محقق علماء تیار کرنے کا، تقریباً 17 سالہ نصاب ہے جس میں طلبہ دن یہاں رہتی ہیں اور دن رات پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ عالم دین بنتے ہیں، مزید تحقیق کرنی ہوتی ہے، وہ پی ایچ ڈی کا درجہ ہوتا ہے، تخصص فی الافتاء، کئی تخصصات ہیں، وہ ان کے علاوہ تخصص ہوتے ہیں 2 سال کے اور 3 سال کے۔ ایک نظام تعلیم ہمارے یہاں چل رہا ہے جدید عصری علوم کا، ہیرا فاؤنڈیشن کے نام سے، اس میں کنٹر گارڈن سے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے اور آگے پروگرام آگے تک اس کو لے جانے کا ہے۔ فی الحال اس کا میں میٹرک تک کا، چھٹی جماعت تک کی تعلیم ہو رہی ہے، ہر سال ایک جماعت یا 2 جماعتوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ انگلش میڈیم ہے، یہ بھی کئی سال سے الحمدللہ بہت تیز رفتاری سے کام کر رہا ہے۔ مگر پھر بھی یہ تو ان لوگوں کے لیے انتظام ہے جو باقاعدہ تعلیمی زندگی گزارنے کے لیے کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن عوام لوگ جو بیچاروں، جن کو بیچاروں کو شروع سے کوئی دینی تعلیم نہیں ملی، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، ایسے حضرات کے لیے بھی ایک نصاب بنایا گیا ہے۔ اس نصاب کا نام ہے دراسات دینیہ، یہ کورس پڑھایا جاتا ہے، اور یہ بھی دارالعلوم میں الحمدللہ پچھلے سال بھی ہوا تھا اور تقریباً 2-3 سال سے جاری ہے۔ اس میں داخلے جاری ہیں، آج کل داخلے ہو رہے ہیں، اور 18 شوال، آج 17 شوال ہے، کل شام تک، کل تک جاری رہیں گے اس میں داخلے، اور اس میں استقبالیہ کیمپ سے رابطہ قائم کیا جائے، یہاں ادھر دارالقرآن کی عمارت میں استقبالیہ کیمپ قائم کیا گیا ہے، صبح 8 بجے سے 12 بجے تک اور شام کو 3 بجے سے 5 بجے تک وہاں داخلہ فارم حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور داخلے کے لیے امتحان ہوگا اتوار کے دن صبح 9 بجے، فارم کل تک مل جائیں گے، کل شام تک، اور پرسوں کو امتحان داخلہ ہوگا۔ داخل اس میں ان لوگوں کو کیا جائے گا جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا ہوگا، پہلے سے پڑھ رکھا ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم نادر، اور کم از کم مڈل پاس لوگ ہوں، لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، ایسے حضرات کو داخل کیا جا سکتا ہے، اور استقبال یا کیمپ سے وہ حضرات رجوع کریں۔ تعلیمی دوران یا روزانہ شام کو 6 بجے سے رات کو 10 بجے تک، شام کو 6 بجے سے رات کے 10 بجے تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز بھی یہی دارالعلوم میں پڑھنی ہوگی۔ جن حضرات کو اس میں دلچسپی ہو ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. شش ماہی امتحان دار العلوم لے گا 6 مہینے کے بعد, اور سالانہ امتحان وفاق المدارس جو ہمارے دینی مدارس کی, پورے ملک کے دینی مدارس کی متفقہ تنظیم ہے وفاق المدارس, اس کے تحت امتحان ہوگا سالانہ. جو حضرات اس میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہوں اس میں داخلہ لے سکتے ہیں.